أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت کے پہلے رکوع میں اس گھبراہٹ پر اظہار خفگی کے بعد جو بعض مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی راہ میں ایذائیں، تکلیفوں، مصیبتوں کے ضمن میں کسی درجے میں ظاہر ہوئی تھی، اب اگلی آیت میں ان کی تسلی دل گئی اور تسلی کے ضمن میں ان کفار اور مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو انہیں ستا رہے تھے، جن کے ہاتھوں انہیں ایذائیں پہنچ رہی تھی، یہ ابو جہل جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برسہ مار رہا تھا اور جس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس طور سے شہید کیا کہ چار مضبوط توانا جوان آگ اونٹ لیے، چاروں سے رسے باندھے اور ایک رسے سے ان کا ایک ہاتھ اور دوسرے سے دوسرا بازو اور تیسرے سے ایک ٹانگ اور چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی گئی، اور پھر چاروں کو جو بڑھایا گیا تو جسم کے حق سے امیہ ابن خلف جو حضرت بلال کو ستا رہا ہے، یہ آیا مبارک آپ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا ان لوگوں نے جو ان برائیوں میں مبتلا ہے، جو ہمارے چاہنے والوں کو ستا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے؟ ہاں ما وقت میں بڑی بری رائے ہے جو انہوں نے پائی تھی، اس میں ان سے تخاطب نہیں ہے، بات ان سے کہیں مقصود ہی نہیں، یہ در حقیقت مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، ان کے زخمی دلوں پر مرہم کا تھپڑا رکھا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے، یہ تو ہماری حکمت کے تحت ہے کہ ہم نے ان کی رسی برات کی ہے، تمہاری آزمائش بھی ہمیں مطلوب ہے، تمہیں بھی نہیں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنانا مطلوب ہے، اس لیے ہم نے ان کی رسی برات کر دی. لیکن اگر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے گے تو بڑا غلط خیال ہے، اور تم بھی مطمئن رہو ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے. یہ ہے ان کی تسلی تشکی دل جو خاندان. آگے فرمایا مزید تسلی کے لیے مزید دل جوئی کے خاطر من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اشارہ اہل ایمان کی طرف، تم یہ سب کچھ جھیل رہے ہو لقاء اللہ کی امید میں، اس امید میں کہ ایک دن آئے گا کہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے، اپنے محبوب کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اس سے ملاقات ہوگی. یہ سب کچھ جو جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، یہ مصیبتیں جو سہ رہے ہو، اس دن کی امید میں کہ مبادا کبھی شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دے کہ پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی تو نہیں، وہ مطمئن رہے ان اجل اللہ لآت، اللہ کا جو مقرر کیا یا وقت آ کر رہے، وہ عقل ہے، وہ خدمی ہے، وہ ہو کر رہنے والی بات ہے، اس میں کسی شکر سے بیسی گنجائش نہیں، تمہارا اجر مقصود ہے. وہ سمیع العلیم، اور جس کے لیے یہ سب کچھ بول گئے ہو وہ کوئی بے خبر ہستی نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہیں، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ ڈالنے والا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. بلال کی زبان سے نکلنے والا احد احد، جبکہ پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی دھوپ کی تماغت کی وجہ سے جان بڑے پڑھائی ہوئی، لیکن کلمہ نکل رہا ہے احد احد، ایک ہی کا ماننے والا ہے، ایک ہی کا پرستار ہے، اس کے سوا کسی اور سے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کلمہ اللہ سن رہا ہے، وہ سمیع العلیم، تمہارے دلوں سے جو سدائیں نکل رہی ہیں ان کا بھی جاننے والا. تو دو آیات میں زجر اور جھڑکی کا انداز تھا، اظہار خفگی، دو ہی آیات میں اب تسلی تشکی دل جوئی اس کا انداز اختیار کیا گیا. उसके बाद फिर पलट कर फिर जरा एक कान खोल देने का अंदाज रमन जाहदा कई नमाज जाहिद व्यक्ति अब जेल में रखिए बस जो जिहाद यहां फिर आ गया। ये सूरत मक्की है दिल इसके साथ और इसका जमाना नजूल सन 5 या 6 नबवी है हिजरत हमसा के वक्त ये सूरत मुबारक का नाजिल हुई बल्कि हिजरत की तरफ इशारा इसी में है रहनुमाई इसी में लेकिन वहां भी लफ्ज़ सलाहियत जाहदा अब इस प्रकार की सभी अल्लाह का मरहला कि 8-9 बरस के बाद आने वाला ये कसमकश ये जिद जो है ये इस पर कैसे रजिस्टेंस के दौर में है बटे रहो खड़े रहो मारो खाओ ये बात ये अपने हाथ उठाने की इजाजत भी नहीं है भाई बना ये जिहाद है ये जिद जहद है ये स्ट्रगल है अपने मतलब के लिए अपने ईमान के लिए अपने अकायद के लिए अपने नजरियात के लिए साबित कर दो कि तुम साबित कदम हो हर शौक को कुर्बान कर सकते हो उसका हर बाजी खेल सकते हो उसके लिए समन जाहदा कई नमाज जाहिद मस्ती लेकिन कभी भूले के भी ये ख्याल ना आए कि इसमें अल्लाह पर कोई एहसान है या उसके दीन पर कोई एहसान है या उसके नबी पर कोई एहसान है अल्लाह से बेनियाज है अल्लाह से कोई एहतियाज नहीं वो अल अजीज है वो तो खड़ा हुआ अल मलिक अल कुद्दूस है वो तो खड़ा है और इसकी बादशाही किसी सहारे की मोहताज नहीं है ये जान लो कि ये जिहाद मुजाहिदा ये सब्र मुसाबरत ये इशारे कुर्बानी इसका सारा नशा तुम्हें के पास में आया यमन जाहदा तलमना ये जाहिद नफ्सी तुम्हारी सीरत पुख्ता होगी तुम्हारा किरदार सुंदर बनेगा तुम्हारे ईमान अमल को जुड़ा हासिल होगी आखिरत में तुम्हें इससे अल्लाह ताला की रहमत का सारा नसीब होगा राहिल या रहानी में जन्नत नईम से तुम्हारा मामला होगा ये सब कुछ करो इस चीज को समझते हुए कि ये मेरी जरूरत है ये मैं अपना काम कर रहा हूं खुदा पर कोई एहसान नहीं इससे नबी पर कोई एहसान नहीं ये मजमून यहां जिस अंदाज में आया है अब आपकी शानदार है यमन जाहदा फैन नमाज जाहिद लिनफ्सी ان الله لا غني عن العالمين الله غني به بين عز به بسكو احتياج نہیں اور وہ تمام جہانوں کے بین رہا اسی مضمون کا دوسرا رخ یہ ہے جو سورہ حجرات کے آخر میں ہم دیکھ چکے تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین اے نبی آپ پر احسان کر رہے ہیں اپنے اسلام کا فرما دیجیے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے अल्लाह तुम पर एहसान रखता है तो उसने तुम्हें ईमान करा ईमान की राह सिखाई अगर तुम सच्चे हो तुम वहां से ईमान लाओ बंदा मोमिन जितनी भी उसे तौफीक मिल जाए दीन की खिदमत की फारसी का यह शेर बड़ा प्यारा है कि मिन्नत मने कि खिदमत सुलता है जी के लिए मिन्नत सना सजू के बखिदमत मन के बखिदमत मिन्नत सना सजू के बखिदमत बदास कर बादशाह की खिदमत की अगर तौफीक मिली है तो उसका कोई एहसान न समझो उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत का मौका दिया उसने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए कबूल करवा लिया समन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह इन्नल्लाहा लगनीय्युन अनिल आलमीन इसके बाद फिर एक रीअश्योरेंस फिर तसल्ली फिर तसक्की फिर दिलजमी के लिए इत्मीनान कल्ब के लिए والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ہمارے پختہ وعدے ہیں ان کے بارے میں کہیں کوئی شک و شبہ تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے پھر نوٹ فرما لیجیے عملوا الصالحات ایمان کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا آ رہا ہے جیسے کہ ہمارے اس نقطۂ آغاز میں تھا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مجرد إيمان اور إيمان کا بھی صرف اقرار باللسان والا پہلو صرف قانونی إيمان اس کا حاصل یہ تو ہوگا کہ دنیا میں مسلمان سمجھ لیے جائے لیکن اللہ کے ہاں کسی کا واقعہ پر مومن قرار پانا کچھ اور شرطوں کے ساتھ مخلوط ہے وہ ایمان یقین بن کر دل میں جادگی ہو گیا ہے اس کے عملی تقاضے انسان پورے کر رہا ہے تب یہ وعدے ہیں بلکہ کرن عنہم سیئاتہم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. پھر وہی انتہائی تاکیدی انداز ہم لازمن دور کر دیں گے ان کو ان کی برائیوں کو. یہ مضمون تقریباً انہیں الفاظ میں آ چکا ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. میں لازمن دور کر دوں گا ان کو ان کی برائیوں کو، ان کے نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دوں گا، ان کے دامن کردار کے باہر بھی صاف کر دوں گا، اور میں انہیں لازمن داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بستی ہوں گی. وہی موت کا انداز، وہی تاکید کا انداز رہا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازمن بدلہ دیں گے انہیں بہت ہی اعلیٰ اور احسن اور بہت ہی عمدہ ان کے اعمال کا، ان کی محنتوں کا بھرپور سلائی میں دیا جائے. اس کے بعد اب ذہن میں رکھیے، جیسا کہ آغاز میں کیا گیا تھا، اس تصدق کا دوسرا بڑا شکار نوجوان، یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی معاشرے میں یہی دو طبقے ہیں کہ جو آگے بڑھ رہے ہیں. اسلام کی دعوت اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی دعوت ہے. یہ عام مذہبی معنی میں تبلیغ کا عمل نہیں ہے، یہ بدعت کے بھکتیوں کے معنی یا عیسائی مبشرین کی طرح کی تبلیغ نہیں ہے. یہ دعوت ہے، ایک نظریہ ہے، اس نظریے پر ایک انقلاب برپا کرنا ہے، نظام تبدیل کرنا ہے. تقدیر رب ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ایک بڑی تنظیم انقلابی جد و جہد ہے. یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک اس میں ہمیں نظر آتی ہے. انقلابی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ اگر سے اس کا رخ ہوتا ہے سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کے ساتھ، وہ پسماندہ طبقات کو اپنا اولین ہدف نہیں بنا سکتی، جیسے کہ مبشرین کا یا مبلغین کا عام انداز ہوتا ہے. گرے پڑے پسے ہوئے طبقات، دبے ہوئے طبقات، ان کی دلجوئی کر کے، کچھ ان کی خدمت کر کے، کچھ دور کے ڈبے تقسیم کر کے، اور ان کے دلوں میں ایک نرم جیسا پیدا کر لیا جائے، یہ انداز کبھی کسی انقلابی دعوت کا نہیں ہوتا. وہ تو ایک فکر کو پیش کرتی ہے، ایک نظریہ، اور اسے اس کے فیس ویلیو پر قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے. چنانچہ اسلام کی دعوت کا نظام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات اس کے اولین مخاطب ہیں. حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو ادھر بلا فرعون انہ طغیٰ، یہاں فرعون کے پاس پہلی کوشش ہو رہی ہے، پہلا تبلیغی مشن جو ہے وہ دربار فرعون ہے. حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن بستیوں کا جو مرکز تھا اس میں مبعوث کیا گیا، عرب کے لیے وہ کا ثقافتی، تہذیبی، مذہبی اور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قدر مقام تھا مکہ، جہاں آپ کی دے سکتی. آپ جب طائف میں گئے ہیں مکے سے مایوس ہو کر، تو وہاں اپنے گلیوں میں کھڑے ہو کر سبا نہیں لگائی تھی، دعوت تبلیغ کے لیے پسماندہ کا مقام سے منتخب نہیں کیا، بلکہ آپ طائف کے جو سب سے بڑے سردار تھے تین، ان سے آپ نے ملاقات کی. تو یہ نظام اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام کا، دعوت اسلامی کا مزاج عام مذہبی تبلیغ سے بالکل جدا ہے. لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی بھی نظام کے ساتھ، ان کے پیروں میں مطالبات کی بڑی بڑی بھاری بوریاں پڑی ہوتی ہیں، مصلحتوں کے بڑے بڑے لڑانے ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں توڑ پڑے ہوتے ہیں مصلحتوں کے، ان کے لیے زندگی کھانا آسان نہیں ہوتا، ان کے لیے کسی انقلابی دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی سلیم الفطرت جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ابو بکر صدیق اسی طبقے سے تھے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو لوگ پیش قدمی کرتے ہیں، ان میں اور سے وہ لوگ جو اس معاشرے میں ویسے ہی دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، جن کے کوئی مفادات اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے وہ پردے نہیں ہیں، وہ اس دعوت کو فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اس طبقے میں سے حضرت بلال، حضرت خباب اللہ، ان کا ذکر ہو چکا ہے. دوسرا طبقہ جو کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف ایک سمجھ کرتا ہے، وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ اس میں ابھی ولولہ امنگ ابھی مصلحت کیسی اور مصلحت دینی مسلط نہیں ہوئی ہوتی ان کے اندر جس میں جان میں وہ حرارت ہوتی ہے. ابھی ضمیر جو ہے یہ مفادات سے اتنا شکست نہیں کھا چکا ہوتا کہ کسی بات کو حق سمجھنے کے باوجود پھر بھی اسے رد کرتے ہیں. کسی بھی انقلابی کا دولت کا الگ الگ رستہ بن چلا گیا پھر آپ کو یہ اتنا کیا ہے کہ حضور پر بھی ایمان لانے میں قرآن کے جو سربراہ وردہ خاندان تھے سراپا کے خاندان ان میں سے نوجوانوں نے کوئی سمجھ نہیں. اللہ کے صاحب ابی ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ یہ بالکل تین ایجنٹ میں سے تھے. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اسی عمر سے اسی دور سے گزر رہے تھے. حضرت علی معروف ترین شخصیت چلیے ان کے بارے میں یہ کہیے کہ وہ تو پہلے ہی اپنے تھے گھر کے سب تھے لیکن اور بھی نوجوانوں میں سے بہت سے لوگ تھے جو ایمان لائے. ان نوجوانوں پر بھی تشدد بھی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کے قدرے زیادہ عمر کے تھے تین ایجنٹ میں سے نہیں تھے لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی ان کے پتا نے یہ معاملہ کیا اگر کے بنی امیہ کے بڑے سارا گھرانے کے پتنے کے راہ تھے لیکن پتا نے یہ معاملہ کیا کہ چٹائی نے انہیں لپیٹ کر دیا دے دیا کہ دب گھٹنے لگے. ان نوجوانوں کو اس اسلامی ایزا یا تشدد کے علاوہ مزید جو ایک مسئلہ درپیش ہوا وہ ان کے والدین کی طرف سے والدین کو اس اسلامی اذیت اور ایزا کے علاوہ اس پر مستطاب ایک اور مسئلے سے بھی سابقہ تھا اور وہ یہ کہ ان کے والدین اپنے حقوق کا راستہ دے دیں. ہم تمہارے والدین ہیں ہمارے تم پر حقوق ہیں ہم تم سے کہتے ہیں کہ اپنے آبائی دین پر رہو اس نئے دین سے واپس لا کر. اب ظاہر ہے تین ایجنٹ میں سے بالکل نئے عمر لوگوں میں سے جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ان کے بارے میں بات بالکل اگر منظم ہے تو انتہائی صدی میں سبا لوگ ہوں گے انتہائی صدی میں فطرت نوجوان ہوں گے ان کی سلامتی سبا سلامتی فطرت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام ان کا ادب ان کے حقوق سے بے خبر نہیں تھے. لہذا ان کے لیے یہ مرحلہ بہت پریشانی کا یا کیا کہتا والدین کے حقوق میں ان کا ادب ہمیں ملحوظ رکھنا ہے اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اپنے حقوق کا راستہ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فاتح ایران ہوئے ہیں اثر مبشرہ میں سے یہ بھی ان نئے ادھر نوجوانوں میں سے تھے والد فوت ہو چکے تھے. ماں نے بڑی محبت سے پالا تھا بڑی ہی محنت اور مشقت سے ان کی تربیت کی تھی انتہائی محبت کرنے والی ماں اور انتہائی سعادت مند بیٹا ہے صاحب لیکن صاحب اس کی سعادت کا یہ نظر بھی ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بات کر رہا ہے ایمان لے رہا ہے. مشرق ماں نے اب اپنا پورا وزن کروڑوں میں ڈالا ہم آج کی طرح میں کہیں گے بھول پڑتال کر دی اس نے اعلان کر دیا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اگر صاحب اپنے آبائی دین میں واپس نہ آئے. اب آپ غور کیجیے کیسے ایک سپنا تک تھے کیسے ایک آزمائش تھے حضرت صاحب سب لے کر یہ ہے پس منظر جس میں اس سلسلہ کلام میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور نوجوانوں تمہاری فطرت کا یہ اقتضا غلط نہیں ہے. والدین کا لحاظ اور ادب ان کے ساتھ نیک سلوک یہ ہم نے سب فطرت انسانی میں وضعیت کیا ہم نے وصیت کی ہے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن نیک سلوک کی بھلائی کی ادب کی تعظیم کی اطاعت کی فرما برداری کی. یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں پہلے آ چکا ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں لیکن دیکھیے کہ قرآن مجید میں مضامین کا تکرار وعدہ ہوتا ہے تو بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا. وہاں مضمون کا حقوق تھا انسان کا پہلا حق اللہ کا ہے لا تشرک باللہ دوسرا حق والدین کا تو وہاں فہرست حقوق کی آئی تو اس میں بھی ذکر آیا. یہاں معاملہ ہے زیر بحث کہ ایمان لانے والے کن کن مسائل سے دو چار ہیں کون کون سے مقبصے ہیں ان کے سامنے اس میں خود مضمون آ گیا. فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن ہر ایک کہتی ہے حد ہے کل مِنْ عَلِيمٍ، ہر صاحب حق پر کوئی اور ہے صاحب حق، تمام حقوق میں صاحب ترین حق جو ہے وہ اللہ کا، والدین کا حق مسلم. لیکن اگر میں تم سے جھگڑوں جہاد کروں، یہاں بھی نوٹ کی جو لفظ جہاد نکلی والدین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان کی کوشش، ان کا صرف کے حق میں اپنا دباؤ استعمال کرنا، یہ ان کا مظاہرہ ہے فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الشیطان. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس پر مجبور کریں کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کا کہنا مت مانو. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے اور پھر میں بتلا دوں گا، کھول کھول کر سب کے سامنے رکھ دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ خاص مسئلہ جو اہل ایمان میں سے جو نوجوان طبقہ تھا اسے درپیش تھا، ان کی ذہنی الجھن اس کا حل پیش کر دیا گیا. آگے پھر آ رہی ہے وہی ری ایشورنس والا مضمون، وہی آیت، اور بہت غور طلب ہوگا یہاں معاملہ کہ یہاں یہ اعادہ کیوں ہو رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، پھر وہی ایمان اور عمل صالح، ایمان اور اس کا عمل تقاضا. اور یہاں ذہن میں رکھیے سیاق و کلام، کانٹیکسٹ، پس منظر جس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ عمل کون سے ہے. ابھی تو نماز کی تو فرضیت بھی نہیں ہوئی، روزے کا کوئی حکم آیا ہی نہیں، زکات کا ابھی کوئی نظام دور دور تک نہیں ہے، یہ کون سا عمل ہے عمل صالح؟ یہ بس حقیقت ایمان کا جو بھی تقاضا، ایمان کا مظہر عملی، اللہ اور آخرت اور رسالت پر ایمان کے جو نتائج نکلنے چاہیے انسان کے طرز عمل میں، وہ تو عمل ہے. یعنی ترجمہ کیا جائے تو ایمان اور اس کے عملی تقاضے، یہ درست ہوگا. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں جو عمل صالح کا نقشہ بنا ہوا ہے یہ تو ابھی بعد میں وجود میں آنے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، یہی تاکیدی انداز انتہائی مؤثر طرح، ہم لازماً داخل کریں گے انہیں صالحین میں، نیک کاروں میں. سوچیے یہ وعدہ کیوں ہو رہا ہے، ابھی آیت گزری تھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. ذرا تعمل فرمائے، غور کرے تو بڑا پیارا مسئلہ سامنے آئے گا، کیونکہ معاملہ تھا نوجوانوں کا زیر بحث، جو اپنے والدین سے پک رہے تھے، جنہیں اپنے رشتے داروں سے تعلق ساتھنا کر رہا تھا، ان کے مرض، ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے. تم صرف پتے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑے بھی ہو، اب تمہارا تعلق قائم ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صالحین سے، نیک کاروں سے. یہ صدمہ جو ایک سلیم سبا انسان محسوس کرتا ہے کہ میں تک گیا اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتے داروں سے، جس کی دہائی بھی ابو جہل نے اور میدان بدر میں جو دعا اس نے ڈالی ہے، وہ اس اعتبار سے بھی بڑی عجیب ہے کہ اس نے وہاں کسی لات اور رزا اور قبل اور کسی منات صالحہ کسی کی دہائی نہیں دی. تو پارا ہے اللہ کہ اللہم اے اللہ اکتائنا لرحم فخذ اليوم، جس نے ہمارے رشتے کاٹ دیے، جس نے رحمی رشتے توڑ دیے، اس وہ دہائی دے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس کے نزدیک آہنگیر کا سب سے بڑا جرم یہ کہ اس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائیوں کو بھائیوں سے علیحدہ کر دیا، بیویوں اور شہروں میں جدائی ڈال دی، ہماری قومی جمعیت منتخب ہو کر رہ گئی، ہمارا سرادہ پرابندہ ہو کر رہ گیا. اللہ اکثر فخر یوم بساہل ہی غدات، دو روایات آتی ہیں، کل اسے رسوا کر دیجیے کہ آج کے دن اسے رسوا کر. یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہاں ان نوجوانوں کے زخمی دلوں پر بہن رکھا جا رہا ہے. تم اگر کٹے ہو تو جڑے بھی ہو. وہ جڑنا وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے سورہ فاتحہ کے درس میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ بنا علیہم کون ہے؟ من يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فإن هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أجر آباء والبعض تفضل أطلب هاي بندو سے تمہارا تعلق من قطعه دعا ثم نين غمدين له ثم ينعم عليهم في رفاقة نصيب ومن لمدخلنهم في الصالحين. فهم ابن عشد وانبياء ورسولوا الصديقوں اور شہیدوں اور صالح المومنین کے ساتھ تمہارا عصمت ہوگا, تمہارا حشر ہوگا ان کے ساتھ, تم سے داخل ہوگے جنات میں ان کے ساتھ. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ. یہ ہے وہ مضمون کہ جس کی وجہ سے یہاں اس کا اعادہ کیا. اس کے بعد اب وہ مضمون آ رہا ہے جو کسی قدر اس سے پہلے مناسبت کی حقیقت کے زمن میں جو اس سے قبل کسی قدر وضاحت کے ساتھ منافقت کے وضاحت کے زمن میں بیان ہو چکا ہے, سورہ منافقین میں بھی اور اس سے پہلے بھی. یہاں نوٹ کر لیجیے کہ یہ مکی سورت ہے, مکے کا ابتدائی دور یا زیادہ سے زیادہ کہیے کہ مکی دور, اس سے آگے کا معاملہ نہیں ہے. ابھی جو معروف مثال ہے اس کا مسلمانوں کی سطح میں کہیں دور دور تک مثال نہیں. جو تصورات نفاق کے بارے میں ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کوئی دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہو اس کا کوئی سوال نہیں. آغاز بھی سے کفر کی نیت کے ساتھ اسلام کا صرف لبادہ ہو رہا ہے, ابھی اس کا کوئی امکان نہیں. یہاں تو کلمہ شہادت کا زبان پر لانا, گویا کے معاشرے کو چیلنج کرنا, اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنا, ہر طرح کی مصیبت کو دعوت دینا اور للکارنا, لہذا وہ معروف نفاق ابھی کہیں دور دور تک نہیں. یہاں آپ دیکھیے گا کہ کون سا نفاق ہے, یہ ہے در حقیقت وہ اصل نفاق, کم ہمتی, بزدلی, قوت ارادی کی کمزوری. ایمان قبول کیا ہے, ایک ولی پر کیا ہے, دل کو لگی ہے بات, اس لیے تسلیم کی گئی. لیکن اب جو مشکلات آ رہی ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, جو تکالیف آ رہی ہیں, جو نظاہوں کا سامنا ہے, ان سے طبیعت گھبرائے. اس کی وجہ سے کچھ پسے پیش کی کیفیت, کچھ دو مزے کا خاندان, کچھ تربص کا سا عالم اگر ساری ہو جائے تو یہ ہے در حقیقت نفاق کا نقطۂ آغاز. نفاق اور منافقت کے اس نقطۂ آغاز کو سمجھیے اس آیہ مبارکہ سے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لایا اللہ کا. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, پھر جب انہیں ایذا پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں, اس پر کوئی اختیار کا معاملہ کرنا پڑتا ہے, یہ چھوڑو اور یہ کرو, کچھ انصاف مال, کچھ بدلے نفس کا مطلب آتا ہے, کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. جانا فکر اللہ سے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش سے ایسے گھبرا رکھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرا رہتا ہے. یا اگر تو یہ چیز ہے کہ فتنے کی دو نسبتیں اس رکو میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے, ہم آزما رہے ہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ایک یہ کہ یہ فتنے ہیں لوگوں کی طرف سے, آزمائش لوگوں کی جانب سے, یہ دونوں چیزیں بہت وقت ہیں. ابو جہل ستا رہا ہے, امیہ ابن خلف تکلیف پہنچا رہا ہے, لیکن بغیر اس میں رب نہیں, اللہ کی طرف سے جو فائل حقیقی ہے, جو مؤثر حقیقی ہے, جس کے بغیر اذن پتہ تک دل بچ نہیں کر سکتا. یہ دونوں چیزیں بہت وقت شامل ہیں. بلال پر جو کچھ جیت رہا ہے اس کے لیے اس کا کاسب امیہ ابن خلف ہے, آل یاسر پر جو جیت رہی ہے اس کا کمانے والا ابو جہل ہے, لیکن فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہاتھ مار رہا ہے. اللہ اگر سے اس کی آزمائش ابو جہل کے ہاتھوں یا امیہ ابن خلف کے ذریعے سے اپنے ایمان تک پہنچ رہی ہے تو دونوں نسبتیں بہت وقت ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا, ہم نے آزمایا, اور یہاں فتنہ کرنا لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائی سے ایزا سے ایسے گھبرا اٹھتا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرا ہوتا. یہ پھردلے لوگ, یہ کمزمتے لوگ, یہ گھبرا اٹھنے والے لوگ, یہ پسے پیش میں مبتلا ہو جانے والے لوگ, ان کی سیرت کا ایک دوسرا رخ ہے جو اگلے الفاظ میں واضح کیا گیا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, آزمائش کا جب پاتا ہے کسی حد سے اگر کہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے, اللہ کی مدد آ جائے, تو مال غنیمت ہے, کوئی اور فتح سے کامیابی کے ثمرات ہیں, تو جن سے متمتع ہونے کا مرحلہ ہے, تو یہ سب سے آگے ہوں گے. یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ لگے, ہم بھی تمہارے ساتھ تھے, ہمیں بھی ان ثمرات سے متمتع ہونے کا حق حاصل ہے, ہمیں بھی اس مال غنیمت میں سے پورا پورا حصہ ملنا چاہیے. یہ ہے وہ کردار. اچھی طرح ذہن میں رکھیے, کردار سے پہچانے, یہ کوئی معین اشخاص کا معاملہ نہیں, یہ کسی ایک معین دور سے متعلق معاملہ نہیں, یہ کردار. دعوت انقلاب کی دعوت جب بھی ہوگی, انقلابی دعوت کا جب بھی صحیح معاملہ ہوگا, تین کردار بالکل نمایاں ہوں گے, ہمیشہ موجود ہوں گے. ایک وہ جو اس کو قبول کرے, جیسا کہ اس سے پہلے ایک مرحلے پر کیا گیا تھا, ہر کے بعد آباد کسان کے ساتھ, ہر کے بعد آباد ماں کشتی بڑا بن بات سے, اب جو ہو سو ہو, ہم نے کشتی ڈال دی ہے پانی میں, اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے. یہ آئیڈینٹیفائی کریں کمپلیٹلی اپنے آپ کو اس قوت کے ساتھ. ایک وہ قوت ہوگی جو اس نظام کو, نظام کہنا, اس نظام باطل کو بچانے کے لیے کھل کر میدان میں آئے گی, کھلم کھلا مقابلہ کرے گی, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گی تو صحیح اس نظام کے ساتھ جو پہلے پانی ہے. یہ مقابلہ ہے, یہ مجاہدہ ہے, ان کے مابین ہے مقابلہ. ایک ان سب درمیان میں رہے گا جو اس فیصلہ کن انداز میں بازی کھیلنے کا قائل ہی نہیں, جسے ہر جانب سے مقابلات کی عجیب ہے, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ وہ ادھر اپنے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, نہ ادھر لکھی ہو کر ان کے ساتھ دے گا, بلکہ وہ بین بین رہے گا, منتظر رہے گا. دیکھو وہ اس کی قربت بانٹتا ہے, انہیں پتہ ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہی, اور اگر کہیں وہ جیت جائے تو کوئی نہ کوئی جگہ برقرار رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس بھی جا کر ہم اپنی کسی وفاداری کا, ہم اپنی کسی سابقہ خدمات کا حوالہ دے کر اور ان سے بھی کسی درجے میں ان کی فتح میں سے حصہ لینے کے قابل رہ سکے. یہ کردار ہے منافقان کے ساتھ, یہ ہے کردار جس کو یہاں پہچانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ہی ساتھ تھے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے سینے میں ہے, جہان والوں کے سینے سے پوشیدہ اسرار اللہ سے بڑھ کر پھیل جائے گا. یہ کسے دھوکا دے رہے ہیں, یہ کس سے چاہتے ہیں دھوکے میں مبتلا کرنا, یہ کس سے چاہ رہے ہیں فریب دینا. یہ حاضرین اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, بڑا حال ہے کہ یہ دھوکا نہیں دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. اب اللہ صلی اللہ بما فی صدور العالمین, کس سے معاملہ ہے؟ اگر تو اللہ سے معاملہ ہے تو جان لو کہ وہ تو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے, وہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں میں ہے ان سے اس سے آگاہ, نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے. اور اب یہاں پردہ اٹھا دیا گیا, اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آیا تھا فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین, اللہ بالکل کھول کر رکھ دے گا, نمایاں کر دے گا, صاف طور پر جدا کر دے گا کون ہے سچے کون ہے جھوٹے. وہاں جو سچے اور جھوٹے تھے, جو حقیقت جو مراد تھی, اب اس پر سے پردہ اٹھا دیا گیا. یہاں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ سے کھول دے گا, علم یسرا کر دے گا, بالکل واضح کر دے گا کون ہے جو کہ جو واقعتاً اہل ایمان ہے, حقیقتاً مومن ہے, جو ایمان لائے ہیں, جو قلب و ذہن کی یقین کے ساتھ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سے بابا بات, اور کون ہے وہ جو وہ تحفظ کو پیش نظر رکھ کر آئے ہیں, جو جان اور مال کے بچاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں, کون ہے جنہوں نے اس گوہ کی طرح اپنا دل اس طرح کا بنایا ہے کہ ادھر سے بھی بھاگ نکلنے کا امکان رہے اور ادھر سے بھی بھاگ نکلنے کا موقع رہے, کون ہے وہ دو رخے, کون ہے وہ کم ہمت اور دو دے کہ جو اللہ کی راہ پر بڑھ کر آزمائشوں اور تکلیفوں سے بدل ہو جانے والے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, پھر نوٹ کر لیجیے مکی صورت ہے, مکے کی بھی زیادہ سے زیادہ درمیانی زمانے سے متعلق صورت ہے, لیکن یہاں لفظ نفاق یہاں سے منافق کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ ہے اس کا نقطۂ آ رہا ہے, یہ ہے اصل جڑ اور بنیاد. اس کے بعد انہیں نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے, وہ تو جن پر ان کے والدین کا بھی دباؤ تھا, اسی طریقے سے ان کے بڑے, ان کے بزرگ, ان کے ناصح, ان کے مشکل, ان کے خیرخواہ بڑے ہی ناصحانہ انداز میں, بڑے ہی مشکلانہ انداز میں, بڑے ہی خیرخواہانہ انداز میں ایک بات ان سے کہتے ہیں. اور اس کا بھی تجربہ ہر ایک نوجوان کو ہوگا جو کسی انقلابی دعوت سے کسی وقت منسلک ہو. یہ باتیں وہ ہیں کہ جو سلواتیں ہوتی ہیں, یہ واقعات ہیں, یہ حقائق ہیں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا, اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کی روش پر قائم رہے, جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی, ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے, اتبعوا سبيلنا, اتباع کیے جائے ہمارے ہی راستے کا, چلے آئے, بہے آئے, اسی انہیں مٹی سے پا کر انہیں وقت آئے قدم پر, بزرگوں کا راستہ, اخلاق کا راستہ, آبا اجداد کی ریت, اپنے بڑوں کی رسوم, ان کے سر کرنا کے لانے دار, اس پر یہی سبھی لانا, اس کے بعد یہ آئے بہے آئے ہمارے راستے پر, بل محمل خطایا تم, ہم اٹھالیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ. یہ در حقیقت کسی پر آخری درجے میں ترغیب کے انداز میں اتنا میں حجت کی ایک کوشش ہوتی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہیں یہ خیال لائق ہو گیا ہے تو یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح نہیں ہے, تو چلو ہمارے ذمہ رہا, تم نہیں مانتے, تمہاری سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی, تو تمہاری یہ ساری اگر ذمہ داری ہم اٹھا لیں تو پھر تمہارے لیے کون سا معاملہ ہے, کون سی مشکل ہے, ہم خدا کے ہاں ہم جواب دہی کریں گے, ہم ذمہ داری قبول کریں گے. اگر یہ خطا ہی ہے تو اس کا بوجھ ہمارے, ہماری گردنوں کا, واللہ نے یہ خطا یا تم, اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ. یہاں پہ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے, ہر ایک کو اپنی جواب دہی کرنی ہے, کون کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. ان لہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ پورا جو یہاں غیظ و غضب کا انداز ہے, یہ شدت سے لپی ہوئی ہے, اور آگے جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ظاہر ہو رہا ہے, اس کے پس منظر میں دیکھیے کہ واقعہ تب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو اس طرح سے خطاب لے کر جو تسلی میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ وزن تھا, بہت ہے, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, تجربے کار ہیں, اپنے اس تجربے کے حوالے سے کہتے ہیں ہم نے اپنے بال جھوٹ میں سفید نہیں کیے, ہم نے دنیا دیکھی ہے, تم ابھی نئے عمری میں ہو, تمہیں ابھی ابھی نقل نقل اور نقصان کی سمجھ نہیں ہے, تمہیں کوئی سچرا شخص ہے جو غلط راستے پر ڈال رہا ہے, جو تمہاری دنیا برباد کر کے رکھ دے رہا ہے, ہمارے راستے پر آئے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں, سننے میں آتی ہیں, اور یہ باتیں کسی وقت انسان کسی ریسپٹیو موڈ میں ہو تو ان سے کوئی اثر قبول بھی کر لیتا ہے. لہٰذا وہ غور سے ان لہم لکاذبون, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے دین کا معاملہ یہ ہے, چاہے ہمارے یہاں ہمارے اس دور زوال میں جبکہ دینی تصورات لٹ گئے ہیں, باتیں بالکل دوسری طرح کی ہے جو دونوں میں بیٹھ گئی, کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے گا, کوئی کسی کو چھڑا لے گا, کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر نکل جائیں گے, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاملہ جو ہے جڑا پار ہو جائے گا. یہ سارے تصورات ایک طرف رکھیے اور قرآن کا انداز دیکھیے, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, لا تجر واجرة وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں, اپنی اپنی گٹری ہے اور اپنا اپنا کاندھا ہے اور اپنا اپنا سر ہے, اپنے بوجھ خود اٹھانے پڑیں, ہر شخص مشغول ہے اپنی انڈیویجل کو پیسے کی نہیں, جب کوئی نہیں آتی ہے یومل قیامت, ہر بار قیامت میں ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے, تم کیا تھے, تم کہاں تھے, تمہاری صلاحیتوں کا مطلب کیا ہوا, تمہیں جو ہم نے سو عطا فرمائی تھی اس کا حق کیا تھا. یہ دلیل کہ بزرگوں کے نقش قدم کی پیروی کیے چلے جائے, اگر کوئی خطا ہے بھی تو وہ ذمہ داری وہ قبول کر لیں گے. فرمایا والا یقم اسفالحم, یہاں پہ پھر دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں اس پہلے رکوع کا اپنا ایک بالکل مسلوب ہے, اس قدر تکرار کے ساتھ یہ چیزیں یہاں آئے ہیں تاکید کے لیے, فلا یعلم اللہ الذین صدقوا ولا یعلم الکاذبین, لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون, ولکفرن عنهم سیئاتهم, لندخلنهم في الصالحين, وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أبكر في الباب من انتهاء التعطيل وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. اور یہ لازما اٹھائیں گے اپنے بوجھ, ہاں اپنے بوجھوں کے علاوہ کچھ بوجھ. یہ ان کا اغواب, یہ ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش, یہ ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی سعی, اس سے یہ یقیناً اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے کسی نوجوان کی کسی ذمہ داری میں کمی نہیں آئے گی. انہیں اپنے فیصلے کا پورا, اس کی پوری ریسپانسبلٹی, اس کی پوری ذمہ داری خود قبول کرنی پڑے گی. یہ دلیل کے کسی نے یہ کہا, اور یہ دلیل کے کسی نے یہ مجھے اس راستے پر ڈالا, اللہ کے ہاں اس قسم کی کسی دلیل میں کوئی غلط نہیں ہوگا. ہر شخص کو جو کچھ دیا گیا ہے, جو صلاحیتیں ہیں, جو سمع بصر اور جو ذہن و فکر کی قوتیں عطا کی گئی, اس کی بنیاد پر وہ خود انفرادی حیثیت میں مشہور ہے. ہاں لوگوں کو گمراہ کرنے والے, غلط راستے پر ڈالنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کر سکتے ہیں. وہی انداز, اور لازمن ان سے بات پوچھ ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا, یوم القیامت قیامت کے دن, اما کانوا یفترون, اس افترا کے بارے میں, وہ جو جھوٹ بھر رہے تھے, وہ جو تہمتیں لگا رہے تھے, وہ جو غلط بات کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, اس کے بارے میں انہیں جواب دہی کر دیا گیا. غور کیجیے, یہ ہے 13 آیات قرآن کبیر کی. یہ بات بھی سامنے رکھیے, اگر سلسلہ کلام معین ہو جائے, ٹائم تک واضح ہو جائے, کن حالات میں گفتگو ہو رہی ہے, کیا مسائل پر پیش ہے, کون لوگ ہیں جن کی طرف یہ پسند ہے, تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کس طرح خود بولتی ہے, کس طرح ان کے مابین ایک رب کا تعلق خالی پتا چلا جاتا ہے. یہ ایک مربوط کلام ہے, یہ ایک مسلسل کلام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, ایک خاص ماحول میں اس کا نزول ہوا ہے, ایک خاص قوم میں اس کا نزول ہوا ہے, ایک خاص جماعت تیار ہو رہی ہے اس کلام پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ. یہ ایک مجاہد اور مقاتلہ کی سبیل اللہ کے لیے ایک قوت ہے جو منظم ہو رہی ہے. ان کے احساسات, ان کے مسائل و معاملات وہ ہیں کہ جن کے قرآن مجید وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وقتے وقتے سے ان سے بحث کر رہا ہے, اور پھر اس رکوع میں ان مسائل و مشکلات, ان امتحانات, ان آزمائشوں, ان تکالیف اور مصیبتوں کے ضمن میں ایک مکمل ہدایت نامہ موجود ہے. ان کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے, یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے, تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت کسی سے مہیا ہوگا, یہ تمہارے جذبہ ایمانی کی تربیت کے لیے بھی مطلوب ہے. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے, اگر کے بظاہر یہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں تم تک پہنچ رہی ہے, اور پھر یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ بری ہو جائیں گے, ان کو بھی پکڑا جائے گا. ابھی اللہ کی حکمت میں ان کی رسی برات کرنا ہے, وہ چھپا سکیں گے تمہیں جب تک اللہ چاہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے. تو ان بد کرب بے تلا شدید, تیرے رب کی پکڑ سے بہت سخت ہے. اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بچ نکلیں گے, تو بڑا غلط فیصلہ کیا. پھر ایمان کی حقیقت, پھر وعدے, یہ سارا کچھ بر حقیقت ہمارے اس منتخب نصاب میں, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواصی بالصبر کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اوپننگ لیسن ہے. یہاں وہ تواصی بالصبر کا فریضہ اللہ تعالیٰ خود سرانجام دے رہے ہیں. اہل ایمان کو صبر و ثبات کی تلقین, ڈٹے رہو, جمے رہو, اپنے قول پر, اپنے دعوی ایمان میں اس طریقے سے واثق رہو, ثابت قدم رہو کہ تمہارے قدم میں کہیں سے لفظ نہ آنے پائے. یہ ہے سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع. اس کے بعد یہ پوری سورت اگر سے ایک خاص پہلو سے انہی مضامین پر مشتمل ہے, لیکن اس منتخب نصاب میں اس کا تو امکان نہیں ہے کہ پوری سورہ مبارکہ جو 7 رکوعوں پر مشتمل ہے اس کا درس شامل کیا جا سکے. درمیانی 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے حالات سے استفاد فرمایا ہے. اے مسلمانوں, تم پہلی امت نہیں ہو, نہ محمد پہلے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کوئی نیا تم کو جدہ ملا رسول, میں تو نیا بگیلا رسول نہیں ہوں, بہت سے رسول پہلے آئے. یا پورا آل عمران نے فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, بہت سے رسول پہلے بھی آئے ہیں. ان رسولوں کے ساتھ بھی یہ تمام حالات کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کو بھی ان تمام گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑا, ان تمام آزمائشوں کے مراحل سے وہ بھی دو چار ہوئے ہیں. چنانچہ ایک ایک کا نام لے کر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. خاص طور پر یہ بات نمایاں کی گئی کہ 950 برس تک رہے دعوت دیتے رہے, مسلسل اعراض, مسلسل انکار, استہزاء اور تمسخر اس کا ثابت آ رہا ہے, لیکن ہمارا وہ بندہ ثابت قدم ہے. پھر حضرت ابراہیم کی داستان آتی, کون سی آزمائش سے وہ نہ گزرے, گھر سے انہیں نکالا گیا, باپ نے دھمکی دے کر گھر سے نکال باہر کیا, وہ گرنی ملیا نکل جائے میری نگاہ سے دور ہو جائے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ان کی ہو رہی ہے, آج کے علاوہ میں وہ بہتے جا رہے ہیں, اپنا وطن خیر بات کہہ کر پوری زندگی ایک مسافرت کے عالم میں وہ بسر کر رہے ہیں. آج یہاں ہے کل وہاں ہے, کبھی شام کے بالائی علاقے میں ہے, کبھی فلسطین میں آ کر ڈیرے لگائے ہیں, کبھی مصر میں ہے, حجاز میں ایک مرکز تعمیر کیا ہے دعوت توحید کا, تیسرے بیٹے کو فلسطین میں دکھا دیا ہے. اللہ کا ایک بندہ اپنے اس یقین پر قائم ہے, اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے نہیں, اس کا تعلق آبا و اجداد سے نہیں, اس کا تعلق کسی زمین سے نہیں, کسی وطن سے نہیں, اس کا تعلق ہے تو صرف خدا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کا وہ بندہ اس آخری امتحان سے بھی گزرا, قیام دیہاتوں کے عالم میں دعائیں مان مان کر جو بیٹا لیا گیا تھا اپنے کا بیٹا, اللہ نے اس کے ذمن میں بھی ہاتھ مار لیا کہ کہیں اس کی محبت دل میں ابراہیم کے دل میں میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی. یہ آزمائش, یہ امتحان, یہ تو اس راہ کا گویا کہ ایک مستقل ضابطہ ہے, مستقل قانون ہے, اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے. جو اندر آگا آزمایا جائے گا, لگا ختم لگی نہیں سب نے. اسی طریقے سے انبیاء اور رسل کے حالات کا بیان کرنے کے بعد پھر جہاں سے تیسرا پارا شروع ہوتا ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں اہل ایمان کو کرنا کیا چاہیے. وہ ہدایات کا دوسرا رخ ہے. اجمالا صرف اس میں سے چند آیات کا یہاں حوالہ دینا مفید رہے گا. ظاہر بات ہے کہ اس پوری عبارت کو تین رکوعوں پر مشتمل ہم اس مختصر منتخب نصاب میں شامل نہیں کر سکتے. پہلی ہدایت آئی, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیا کرو اس کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی میں سے, اور نماز قائم رکھو, یقیناً نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکنے والی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. جان لیجیے یہ وہی مضمون ہے جو سورہ منافقین میں ہم پڑھ چکے. ذکر خدا بندی ہے اس تمام راستے میں ہمدرد ہمدم مونس ہمسار مددگار اس تمام ہمت بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر. جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایسے یہاں فرمایا اس ذکر کی مداومت, اور ذکر میں مجسم ذکر ہے قرآن مجید, اس کی تلاوت کا کار بن جانا, اس کو پڑھتے رہنا. پھر یہ کہ جامع ترین ذکر ہے نماز, اس میں ذکر قولی بھی ہے, ذکر عملی بھی ہے, اس میں اللہ سے یاد کرتے ہیں زبان سے بھی, اور اللہ کے سامنے رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ربکم واعبدوا ربکم, فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر, اس راہ میں ہمت بنانے والی چیز, ثابت قدم رکھنے والی چیز, سب سے بڑی چیز وہ ہے اللہ کی یاد. دوسری اہم ہدایت جو اس سلسلہ کلام میں ذرا آگے چل کر وارد ہوتی ہے, جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا, کہ ہجرت کی طرف رہنمائی. فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون, اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے تھے, میری زمین بہت کشادہ ہے, میری زمین وسیع عریض ہے, بس تم صرف میری بندگی کرو. اگر کسی ایک مقام پر تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ناممکن بنا دیا گیا ہے تو تم اس زمین کے ساتھ بندھے نہ رہو, وہ شہر یا وہ ملک یا وہ خطہ عرضی وہ تمہارے قدموں کو روک نہ دے, باندھ نہ دے, بلکہ تم ہجرت کر جاؤ. یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں کہ گویا کہ ایک ہدایت دے دی گئی, اشارہ کر دیا گیا کہ اگر مکے کی سرزمین تم پر تنگ ہو گئی تو ہجرت کر جاؤ. در حقیقت اسی ہدایت رہنمائی کے تحت ہجرت کے خرچہ لاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ اجازت دی کہ وہ چلے جائیں, عرصہ میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں. دو قافلے گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں. اور اس سورہ مبارکہ میں جیسا ذکر کیا جا چکا ہے, حضرت ابراہیم کا خاص طور پر جو ذکر آیا, جس طریقے سے ان کی زندگی مسلسل مہاجرت میں گزری ہے, یہ اسی کا ایک حق ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون کل نفسی ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ایک کو بہرحال مرنا ہے, موت کا ذائقہ ہر ایک کو پکنا ہے. یہ زندگی عارضی ہے, تکلیفوں اور مشقتوں میں بھی بیت جائے گی اور آرام آسائش میں بھی بہرحال ختم ہو کر رہے گی. پھر تم سب ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور وہ لوگ پھر دیکھیے وہی جو پہلے رکوع میں دو مرتبہ آیا تھا, وہ مؤکد وعدہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ایمان کے عملی تقاضے کو پورا کیا, ہم لازمن ان کو ٹھکانا دیں گے, انہیں جگہ دیں گے. اب ہجرت کے ساتھ بڑی مناسبت ہے اس وقت لنبوئنهم, بدلا کے معنی کہیں ٹھکانا دینا, پناہ دینا. ہم ان کے لیے ٹھکانا بنائیں گے جنت کے ان بالا خانوں میں, بہت کے ان جھروکوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اور بہت ہی عمدہ ہے یہ عمل کرنے والوں کا اجر, ان کا بدلہ. اور یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ تشریح کر دی, الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. وہ لوگ جنہوں نے سب کو کیا, جو جھیل گئے, سہار گئے, ثابت قدم رہے, نہ کسی تشدد اور مخالفت سے بدل ہوئے, نہ کسی لالچ اور سنسیشن سے انہوں نے اپنی منزل کھوتی تھی. ان کا تمکن رہا صرف اپنے رب پر, انہیں امیدیں رہی تو صرف اسی کی ذات سے, اور ڈرتے رہے تو اسی کی پکڑ سے. اور آخر میں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے ایک ایسی مزید جاتے گا پر, جو ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس قسم کی کسی کشمکش میں مبتلا ہے, بندہ مومن جو صبر و مصابرت کے امتحانات سے گزر رہا ہے, آزمائش اور تکالیف سے اس دور میں سے گزر رہا ہے, اس کے لیے اس سے بڑی نوید جات ہوگا, اس سے زیادہ ری ایشورنگ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے, مجاہدہ کریں گے, پھر وہ کی جو لفظ جہاد مکی صورت, اور وہ زمانہ کے جب کہ ابھی استفال تھا دور دور کہیں کوئی سوال نہیں, یہ مجاہدہ ہو رہا ہے, یہ تکمتک ہے, یہ تصادم ہے, یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے, یہ صبر کا صبر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. وہ لوگ اپنے نظام باطل, نظام کوہرا کے تحفظ میں اپنی قوتوں کو بلکرا کر رہے ہیں. یہاں اہل ایمان ہے جو اپنے ایمان کے لیے, اپنے رب کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے, لنہدینہم سبلنا. پھر وہی رب کا بندہ ہے کہ اب کیا گیا تھا. اس سورہ مبارکہ میں یہ سورہ تاکید آیا ہے بتکرار, تو میں بھی اور آخر میں صرف لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول کے چلے جائیں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے, بہت عمدہ اور اعلیٰ وعدہ ہے جو کیا جا رہا ہے. قدم بڑھائے تو صحیح, آگے کی منزلوں کے بارے میں زیادہ متفکر ہونے, زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں راستے پر لگائے گا, تمہارے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے کوئی راستہ کسی کی نظر نہ آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10-11 نبوی میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی راستہ دور دور تک نظر نہ آ رہا ہے. مکے سے مایوس ہو کر آپ تائف گئے, وہاں جو کچھ کیا بھی معلوم ہے, واپس آئے تو کہیں کوئی روشنی کسر کدھر جائے کہاں سے راستہ نکلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ گھر واپس کھول دیا. مدینہ منورہ سے 6 افراد آئے, ایمان لے آئے, اگلے سال 12 آئے, بیعت ہو گئے. اس سے اگلے سال 72 یا 75 افراد آئے اور مدینہ منورہ دار الحجرت بن رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ٹھکانہ بنا رہا ہے, وہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی آپ کے وہاں قدم ہائے مبارک پہنچے بھی نہیں اور ایمان کو تمکن حاصل ہو چکا ہے. یہ ہے اللہ کا سچا وعدہ. بندہ مومن کا فرض یہ ہے کہ جس وقت جو کچھ وہ کر سکتا ہے کر گزرے, نتائج کو اللہ کے حوالے کرے. آئندہ کہاں سے راستہ نکلے گا اس کے بارے میں خود فکر مند نہ ہو. لنہدینہم سے بولانا, ہم لازماً چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کے لیے اپنے راستے, رہنمائی فرمائیں گے ان کی اپنی راہوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے اہل احسان کو جو اس طرح اپنا تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.